تکلیف نہ دیں، لیکن اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے یقین دلایا کہ میری حفاظت میں ہیں، لہذا 70 کے قریب قرآن حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ روانہ کر دیا، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو قرآن حضرات تھے، دن رات قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے، دن کو لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے بیچ کے اصحاب صفحہ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے اور راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ مؤنا کے کنویں تک پہنچے تو ارد گرد کے جو قبائل تھے، بنو سلیم کے لوگوں میں سے 3 قبیلے تھے اور ایک اور قبیلہ تھا، انہوں نے ان پہ حملہ کیا اور اس لڑائی میں تمام صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ صرف ایک صحابی تھے جو بہت شدید زخمی ہوئے تھے، اور وہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہی تھے، تو وہ سمجھے کہ یہ بھی ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ اپنی دانس میں 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر کے لوٹ گئے۔ ادھر قریب ہی 2 صحابہ کرام عمر بن امیہ اور منصر بن عقبہ اونٹ وغیرہ چرا رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے چڑیوں اور پرندوں کو اس مقام پہ منڈلاتے ہوئے دیکھا جہاں لاشیں مسلمانوں کی پڑی تھی، تو انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیں قبر کیا ہے، کیا حال ہے۔ دیکھا تو تمام صحابہ کرام تقریباً ختم تھے، صرف یہ ایک تھے جو شدید زخمی تھے۔ ایسے میں انہوں نے عمر بن امیہ کو قید کر لیا انہی لوگوں نے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہ قبیلہ مضر سے ہیں تو انہوں نے ان کو مارا تو نہیں، البتہ غلام بنا کے اپنی والدہ کے پاس انہوں نے بھیج دیا ان کو، اور والدہ نے منت مانی تھی کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گی، لہذا انہوں نے جب یہ آئے ایک غلام کی حیثیت سے تو ماں نے آزاد کر دیا۔ ادھر وہ صحابی عمر بن امیہ جو بہت شدید زخمی تھے، وہ کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے آگہی ہوئی، اور تمام صحابہ کرام کا رنج و غم سے برا حال تھا کہ پے در پے یہ 2 واقعات ہوئے تھے جن میں مخلص مسلمانوں کو دھوکے سے مارا گیا تھا۔ ادھر عمر بن امیہ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پہ درخت کے سائے پہ پہنچے، وہاں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی سو رہے تھے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں، اور ان کا دل اپنے ساتھیوں کے لیے چونکہ بہت غمگین تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں لوگوں کو مار دیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا پروانہ لے چکے تھے۔ جب عمر بن امیہ مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا، اور آپ نے اب ان دونوں لوگوں کی دیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ رابطہ کیا، کیونکہ معاہدے کی روح سے اب دیت میں یہودیوں کو بھی حصہ ڈالنا تھا، یہ قتل خطا تھا۔ قبیلہ بنو نذیر جو کہ آپ جانتے ہیں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ پہلے ہی مسلمانوں سے ناراض تھے اور جلتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے اور اذیت دینے کے طرح طرح سے طریقے ایجاد کیا کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کو جب جلا وطن کر دیا گیا اور کعب بن اشرف کا قتل ہو گیا تھا تو یہ لوگ کچھ عرصہ دبتے اور خاموش ہو گئے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے نفرت اور عداوت اسی طرح موجود تھی جیسے کہ روز اول سے تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے کچھ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے 30 کے قریب علماء جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے اور کچھ بات کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں ان سے بات چیت کرنے۔ اتنے میں ایک یہودی عورت جس نے کہ ایک مسلمان کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا، اس نے اس مسلمان کو اطلاع دی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع ہوئی تھی اور اس طرح آپ نے ان سے ملاقات نہ کی۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں سب سے زیادہ قتل کے منصوبے، سازشیں اور حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے ہیں، جنہیں سے اکثر کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کو پیغام بھیجا گفت و شنید کے لیے کہ میں آنا چاہتا ہوں دیت کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ ضرور تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شامل تھے، ایک روح کو ساتھ لے کے بنو نذیر کے علاقے میں پہنچے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور کہا کہ آپ تشریف رکھیے ابو قاسم، اور ہم آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ابھی بات. آپ ابھی بیٹھے ہی تھے تو یہود تنہائی میں جمع ہوئے اور ان پہ شیطان سوار ہو گیا. انہوں نے بہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ آپس میں کہنے لگے، کون ہے جو یہ ایک بھاری چکی اوپر لے جاؤ اور اوپر کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرا دے، کیونکہ آپ بالکل نیچے بیٹھے ہوئے تھے. اسد السلام بن مشکل نے کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر ہو جائے گی، اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہوا ہے اور یہ اس کے خلاف ورزی ہے. لیکن ان لوگوں نے ایک بات نہ سنی اور اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ابھی وہ چکی اوپر چڑھا ہی رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی اور آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. صحابہ کرام نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں اٹھ گئے، وہ تو بس صحیح معنوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، قدم قدم آپ کے پیچھے. تیزی سے صحابہ کرام بھی چل نکلے. مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح ان کی یہ سازش تھی. اب مسلمان جن کے دلوں میں پہلے سے ہی اپنے بھائیوں کے بے گناہ قتل کا ایک غم تھا، اوپر سے اب ان کو پتہ چلا کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے. مسلمانوں نے کہا اب ہم ان یہودیوں کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان پہ حملہ کریں گے. حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی سچویشن بہت مشکل تھی، حالات بڑے ٹینس تھے. ایک طرف قریش تھے، احد کے بعد ان کے حوصلے بڑھ چکے تھے، دیگر قبائل حملے کرنے کے لیے تیار تھے. ایسی صورت میں مسلمانوں کا یہودیوں کو چھیڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور یہودی بھی وہ جو کہ مدینہ منورہ کے پاس تھے. لیکن اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ بنو نذیر سے ٹکر لینے کا موقع آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہیں اتنے دنوں کا ہم نوٹس دیتے ہیں اور تم لوگ حفاظت سے اپنا ساز و سامان بال بچوں کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ، کہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، بدعہدی کی ہے اور جو منصوبہ بنایا ہے، تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑی ایک خلاف ورزی ہے، لہذا اب تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے. بنو نذیر شاید اس بات پہ راضی ہو جاتے، لیکن عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا اور اس نے یہودیوں کو کہا کہ تم لوگ ہرگز نہ نکلو اپنے گھروں سے اور تم لوگ آرام سے وہاں رہو، میں بھی تمہاری مدد کو آؤں گا اور قبیلہ بنو غطفان بھی تمہاری مدد کو آئے گا. بنو نذیر کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا. یہ ایک انتہائی امیر ترین قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور ان کے پاس بے پناہ مال و دولت، اسلحہ، ساز و سامان اور وافر کھانا اور پینا موجود تھا. ان کو کوئی فکر نہیں تھی، مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کر لیا، لیکن بنو نذیر نہایت اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، یہ سوچ کے کہ عبداللہ بن ابی بھی ہماری مدد کو آئے گا، بنو غطفان بھی، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کھانے پینے کی، لہذا کرتے رہے مسلمان محاصرہ. محاصرہ جاری تھا. آخر یہودیوں نے دیکھا کہ خلاف توقع نہ تو بنو غطفان ان کی مدد کو آئے اور نہ ہی عبداللہ بن ابی. ایسے میں آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بلند آواز سے کہا کہ میں یا تو وہ کروں گا کہ آخر کار ان کے قلعوں کو فتح کر کے دم لوں گا، یا میرا انجام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو جائے، یعنی آخری سانس تک ان کو نکال کے چھوڑوں گا، خواہ مجھے یہ مار ڈالیں، میرا مسئلہ کر دیں، لیکن اب میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی کوئی دھمکی نہیں تھی، وہ واقعی ایسا ہی کر گزرنا چاہتے تھے. اب یہود کو فکر ہوئی کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو جنگ کے لیے تو وہ لوگ کبھی ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا تھا کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمت ہی نہیں پاتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑے. لہذا انہوں نے اب سوچا کہ کیا کیا جائے کہ جان اور مال ہمارے بچ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے آگے جو باغات تھے, درخت تھے, جن کی وجہ سے وہ اور زیادہ بچ رہے تھے مسلمانوں کے حملے سے, اب وہ سب کاٹ دے جائیں. کھجوروں کے درخت تھے اور ان کے کاٹنے پہ بہت واویلا ہوا کہ ادھر تو مسلمان کہتے ہیں کہ پھلدار درختوں کو مت کاٹو اور ادھر خود وہی کر رہے ہیں اور درختوں کو کاٹ رہے ہیں. اس پر سورہ الحشر کی وہ آیات نازل ہوئیں, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنے تنوں پہ کھڑا رہنے دیا, وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا, اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کر دے. اب محاصرہ طویل ہوا, 6 راتیں گزر گئیں, وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے پہ رضامندی کا اعلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا دیا کہ ہم مدینہ منورہ سے نکلنے کو تیار ہیں. آپ نے ان کی پیشکش منظور کر لی اور فرمایا, اسلحہ کے سوا باقی جو کچھ لے جانا چاہو لے جاؤ. حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت, اقتصادی حالت اتنی کمزور تھی اور یہ اتنے دولت مند یہود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چاہتے ان سے کہتے تو وہ چھوڑ جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر دیکھیے, یہ سب سے زیادہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینس کو دی اور کہا صرف اسلحہ چھوڑ دو. کتنے صحابہ کرام تھے جن کے مکان نہیں تھے, اصحاب صفہ بغیر چھت کے رہ رہے تھے, اپنے مکان نہیں تھے. آپ چاہتے تو انہیں کہتے اپنے گھر بار بھی سلامت چھوڑ دو اور صرف خود نکل جاؤ, لیکن نہیں, صرف اسلحہ آپ نے کہا چھوڑ دو, باقی سب کچھ لے جاؤ. اب ان لوگوں نے اپنا سب سامان سمیٹنا شروع کیا. کہا جاتا ہے 600 کے قریب اونٹ تھے جس سے انہوں نے ساز و سامان لادا, اپنا تمام مال و دولت, سب چیزیں میکسیمم پاسبل انہوں نے اونٹوں پہ لا دی. اب گھر تو لے جا نہیں سکتے تھے لیکن دل تو چھوٹے تھے ان کے, یہ کہاں چاہتے تھے وہ کہ یہ گھر کسی کے کام آئے. لہٰذا انہوں نے اپنے گھروں کو خود مسمار کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی انہیں یوز نہ کر سکے, اور کنڈیاں دروازوں کی بھی اتار لی, چھتوں سے کڑیاں تک اتار لیں, سب کچھ لیا. اور یہ لوگ چونکہ قرض دیا کرتے تھے سود پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے, اور وہ جو ہمارا قرض ہے لوگوں کے ذمے وہ لینے تو ہم آیا کریں گے, یعنی وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی مقدار کو کم کر دو اور میعاد کو بھی گھٹا لو, یعنی کچھ کمپرومائز کرو, کچھ پیسے چھوڑ دو اور جو کچھ وصولی کرنی ہے کر کے یہاں سے نکلو. ایک صحابی کہتے ہیں, یہ ایسے تنگ دل اور کنجوس لوگ تھے کہ میرے ذمے ایک یہودی کا کوئی قرض دینا تھا, وہ آ گیا اور مجھے کہنے لگا فوراً میرا ادا کرو. میں نے کہا میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے, میں تمہیں کہاں سے دوں. کہنے لگا ایسے تو میں نہیں چھوڑوں گا, کچھ تو دو. کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو ایک جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے کپڑوں کا, اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہنے لگا یہ جوڑا ہی اتار کے دے دو. کہتے ہیں آخر میں نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو نیچے باندھا اور جوڑا اتار کے اس کو دیا اور وہ لے کے اس نے میری جان چھوڑی. یعنی کچھ نہیں انہوں نے چھوڑا, حتیٰ کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے جو باشندے تھے یہودیوں کی بہت عزت کرتے تھے کہ اہل علم ہے, تو اگر ان کی اولاد نہیں بچتی تھی تو وہ منت مان لیتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم یہودیوں کو دے دیں گے. تو پھر اس کے بعد اگر بچے, جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ مقدس لوگوں کو دے دو پھر شاید بچے بچ جائیں, ایک رسم پہلے زمانے میں تھی اسلام سے قبل, تو کچھ مسلمانوں نے اپنے بچے یہودیوں کو اس زمانے کے دیے ہوئے تھے. جب یہ یہودی جانے لگے تو ان مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے تو ہمیں واپس کر دو. انہوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو. چونکہ یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ یہ ان لڑکوں کو چھوڑا جائے گا, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے معاہدے کے مطابق چلتے تھے. اور حکمت بھی تھی کہ اس چیز کو وہ بہانہ بنا کے ایک ہنگامہ نہ شروع کر دیں. تو مصلحت کے تحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی باتوں کو برداشت کر لیتے تھے جو کہ برداشت کے قابل نہ ہوتی تھی, اس میں آپ کو صبر و حکمت واضح طور پہ پتہ چلتا ہے. بنو نذیر بغیر کسی مقابلے کے آرام سے نکل گئے اور کافی اسلحہ بھی وہ چھوڑ گئے جن میں تلواریں, خود زرے وغیرہ شامل تھے. کچھ مال جو وہ چھوڑ گئے، باغات وہ چھوڑ گئے، وہ سب مال فی تھا، یعنی اب وہ مال غنیمت کی طرح نہیں تقسیم ہونا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے جو مہاجرین صحابہ تھے ان کو عطا فرمایا کچھ، البتہ دو انصار صحابہ کو بھی دیا گیا، ان میں سے ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بنو نذیر سے جان چھٹی، مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا. ایک بہت بڑا سازشی ٹولہ جو تھا کم از کم شہر سے چلا گیا، لیکن یہ لوگ اتنے آسانی سے مسلمانوں کو چھوڑنے والے نہ تھے. ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو تو اہل خیبر کے جو یہود تھے انہوں نے بہت کھلے دل سے ویلکم کیا، کیونکہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اختب وغیرہ جیسے لوگ بڑے معزز بڑے امیر تھے. خیبر میں جو لوگ جا کے یہودیوں کے سیٹل ہو رہے تھے انہوں نے ان سرداروں کو اپنے پاس بلا لیا، اور جو کچھ عام قسم کے لوگ تھے وہ شام کی طرف چلے گئے. شام کے قریب پہنچ کے ان لوگوں نے اس علاقے کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور اب ادھر کے لوگ مسلمانوں کے جو قافلے مدینہ منورہ سے جاتے ان لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے، تنگ کرتے اور لوٹ مار کرتے تاکہ مسلمان ہر وقت کسی نہ کسی طرح پریشان رہیں. یہود کا کردار آپ دیکھیں، خواب و مدینہ منورہ کے اندر تھے یا باہر چلے گئے، وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے. ان کے علاوہ بھی نجد کی طرف سے دو قبیلے تھے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے آگہی ہوتی رہتی تھی، اور آپ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نکلتے اور ان قبائل کے ساتھ مقابلہ کرتے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اپنا مدافعت نہیں کر سکتے. ایسے میں مختلف واقعات ملتے ہیں، جیسے نجد کے دونوں قبائل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ سرکش قسم کے بدو لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آنے کی خبر ملی تو یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، اور جنگ سے انہوں نے اعراض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ وہاں پہ ٹھہر کے ان لوگوں پہ پوری طرح اپنا روب جمایا، اور اس کے بعد اب قریش کے ساتھ نمٹنے کا وقت آ گیا تھا. احد سے روانگی کے وقت قریش نے یہ کہا تھا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے اور بدر کے مقام پہ جنگ ہوگی. قریش نے تیاری کی، اور یہ بھی 4 ہجری کا ہی واقعہ. اگر آپ صرف ایک سال کو دیکھیں حیرت ہوتی ہے، پے در پے حملے، سازشیں، دشمنوں کی شرارتیں، جنگیں، بیر مونا کا واقعہ، رجیع کا واقعہ، یعنی ایک ہی سال میں کتنے اوپر نیچے مسائل اور مصائب ہیں، اور سب سے مسلمان جوان ہمتی کے ساتھ آگے بڑھ کے مقابلہ کر رہے ہیں. قریش ادھر سے ایک لشکر لے کے نکلا، ابھی بدر سے دور ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ بھی نکلے، لیکن ابو سفیان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی. ایک مقام پہ پہنچ کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں، جنگ کے لیے تو وہ وقت بہتر ہوتا ہے جب شادابی اور ہریالی ہو، کہ جانور کھائیں پیئیں اور تم لوگ بھی دودھ پی سکو. آج کل خشک سالی ہے، لہذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلو. اور سارے لشکر کے اعصاب پہ لگتا ہے گویا خوف اور ہیبت سوار تھی. بغیر کسی مخالفت کے سب نے واپسی کی راہ لے لی. مسلمانوں نے بدر میں 8 دن تک قیام کیا، دشمن کا انتظار کرتے رہے، اور مال تجارت جو کچھ تھوڑا بہت ساتھ تھا انہوں نے اس مقام پہ تجارت کی، اور چیزوں کو 1 درہم کے بدلے 2 درہم پہ بیچا. اس طرح مسلمانوں کی دوبارہ ہیبت اور دھاک بھی سب کے دلوں پہ بیٹھ گئی، اور مالی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فائدہ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل کی طرف گئے اور وہاں پہ بھی کچھ عرصہ بیٹھے رہے. جو قبائل سرکشی دکھا رہے تھے وہ لوگ چھپ گئے، اور مسلمان ایک طرح سے فتح یاب ہو کے واپس آ گئے. یہودیوں سے یہ قطن برداشت نہیں ہو رہا تھا. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے 2 ان کے قبیلوں کو نکال دیا تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر. ادھر مختلف قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریس کر لیا تھا. مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی تھی اور ان کا اقتدار مضبوط ہو رہا تھا. لہذا بنو نذیر کے 20 سردار اکٹھے ہوئے اور اپنے مشورے کے بعد یہ سب کے سب مکہ معظمہ گئے. انہوں نے قریش کے سرداروں سے ملاقاتیں کی, ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پہ اکسایا اور ان کو یہ بھی کہا کہ ہم تم لوگوں کو بہت سا مال و دولت دیں گے, حتیٰ کہ کہا کہ خیبر کی جو ہماری جتنی پیداوار ہے وہ ساری کی ساری تم لوگوں کو اور جو تم لوگوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا سب کچھ دے دیں گے. ہمیشہ سے مال کی لالچ اور اقتدار کی لالچ, یہ دو چیزیں ہیں جو انسانوں کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہیں, اور یہودی انسان کی اس فطرت میں موجود شر سے پورا فائدہ اٹھاتے رہے. قریش کا جو ایک غم اور غصہ مسلمانوں کے خلاف تھا اس کو ایکسپلوئٹ کیا, اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا. قریش کو جب آمادہ کر چکے تو پھر ارد گرد کے قبائل کے پاس گئے اور ان سب کو یہی بتایا کہ اتنا اتنا مال تم لوگوں کو دیں گے, تم لوگ سب قریش کے ساتھ مل جاؤ اور سارے مل کے اکٹھا ایک حملہ مسلمانوں پہ کرو. ایک طرح سے یونائٹڈ فورس تیار ہو رہی ہے. سارے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر دیا یہودیوں نے, مال و دولت کا لالچ. قریش کو یہ انسینٹیو کہ تمہارے دیرینہ دشمن ختم ہو جائیں گے. قریش خود پریشان تھے, ان کے اقتصادی اور معاشی جو حالت پہ اثر پڑ رہا تھا, مسلمان جس طرح ان کے تجارتی قافلوں کو آرام سے گزرنے نہیں دے رہے تھے, تو قریش بھی چاہتے تھے کہ مسلمان راستے سے ہٹ جائیں. اب طے شدہ پروگرام کے تحت قریش کے ساتھ مختلف قبائل جمع ہو گئے, ان میں کنانہ اور تہامہ میں آباد دیگر حلیف قبیلے بھی تھے. یہ سب شامل ہوئے, 4000 کا لشکر تیار ہو گیا. یہ لشکر مرا زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں آ کے شامل ہو گئے. مشرق کی طرف سے غطفانی قبیلے کے فزارہ, مرہ, اشجہ وغیرہ شامل ہوئے, حتیٰ کہ ہوتے ہوتے 10000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا مسلمانوں کے خلاف. اور ادھر مدینہ منورہ میں کل آبادی عورتوں, بچوں, بوڑھوں کی ملا کے بھی 10000 نہیں تھی, اور ادھر ایک لشکر آ رہا ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا 10000 کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خبر بھیجی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نظام جاسوسی زبردست تھا, حالات سے آگہی رہتی تھی, آپ کو خبر مل رہی تھی کہ یہودی یہ ساز باز کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے غزوہ بنو نذیر سے قبل جب بنو نذیر کے سامنے محاصرہ کیا تھا تو اس طرح آپ نے اپنا خیمہ لکڑی کا لگوایا تھا کہ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا. آپ کو فکر تھی کہ بنو نذیر بنو قریظہ کو اپنے ہمرانہ شامل کر لیں, کیونکہ وہ بھی یہودی قبیلہ تھا مدینہ میں, اور لکڑی کا اس لیے آپ نے کیمپ بنوایا تھا تاکہ تیر وغیرہ اگر وہ لوگ ماریں تو آپ کے خیمے کو نقصان نہ پہنچے. جب آپ نے بنو نذیر کے سامنے محاصرہ شروع کیا تو پہلے قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ عہد کی تجدید کی کہ تم لوگ ہر صورت مسلمانوں کے ساتھ شامل رہو گے, تو انہوں نے دوبارہ معاہدہ رینیو کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے خلاف آنے والے کسی کی بھی ہیلپ نہیں کریں گے. اب جب یہ ایک لشکر تیار ہو گیا تو ان کی پوری کوشش تھی کہ قبیلہ بنو قریظہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف ہو جائے, ادھر ہم سامنے سے حملہ کریں اور پیچھے بنو قریظہ جو مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی پچھلی جانب تھا وہاں سے بھی مسلمان پریشان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی تجدید کر چکے تھے, اب آپ کو مدینہ منورہ کے دفاع کی فکر ہوئی. سب صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اس فیصلے میں رضامندی کا اظہار کیا کہ اپنی مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کے دفاع کیا جائے. اب بہت تسلی تھی سب کو کہ پیچھے بنو قریظہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک طرف لاوے کی پہاڑیاں ہیں, کچھ باغات ہیں, تین طرف سے مدینہ منورہ محفوظ تھا, ایک طرف پہاڑی سلسلہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شمال کی طرف سے قریش کے حملے کا خطرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت جنگی سوجھ بوجھ رکھتے تھے, آپ خود اپنے گھوڑے پہ نکلے اپنے ساتھ چند لوگوں کو, آپ نے پورا مدینہ منورہ کا چکر کاٹا, اور دیکھا کہ کہاں کہاں سے ہمارا دفاع کمزور ہے. شمال کی جانب البتہ ایسا کھلا علاقہ تھا جہاں سے حملے کا خطرہ تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے فارس نے اگر اس طرح کوئی حملہ کرے تو ہم خندق کھود دیتے ہیں اپنے شہر کے گرد، جس کی وجہ سے مخالفین حملہ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا. اور عربوں کے ہاں یہ بالکل ایک انوکھا طریقہ تھا جنگ کے لیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وار میں ہمیشہ لیٹسٹ اسٹریٹجیز اور ٹیکنالوجیز کو اپنانا عین مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے علاقے کا سروے کیا اور آپ نے خود بتایا کہ یہاں 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 سے یہاں تک خندق کھودی جائے گی، جیسے بیچ میں پھر کچھ پہاڑی سے چٹانیں آ جاتی تھیں، پھر یہاں سے یہاں تک خندق کھودی جائے گی. اور یہ کافی لمبی خندق تھی، ٹائم بہت تھوڑا تھا، قبائل پہ قبائل قریش کے ساتھ ملتے چلے جا رہے تھے اور ان کا لشکر بڑا ہوتا جا رہا تھا. اور مدینہ منورہ میں حالات یہ تھے، شدید سردی کے دن تھے، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کی کمی تھی، رسد کی کمی کی وجہ سے لوگ بھوکے تھے، اقتصادی حالات اتنے کمزور تھے کہ بہت کچھ خرید کے اندر سٹور نہیں کیا جا سکتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن صبح صبح شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام مل کے خندق کھود رہے تھے، حالانکہ یہ کام غلاموں سے لیا جا سکتا تھا لیکن غلام تھے کہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ 40-40 ہاتھ زمین تقسیم کر دی، گروپس میں ڈیوائڈ کیا اس زمین کو کہ یہ گروپ اتنی زمین کھودے گا. یہ خندق کہا جاتا ہے 2-3 گز گہری تھی، کہ اتنی گہری ہو کہ لوگ آرام سے اس کو اتر کے دوسری طرف نکل نہ سکیں، اور اتنی چوڑی ہو کہ تیز رفتار گھوڑے اگر آئیں بھی تو خندق کو پار نہ کر سکیں. صبح سے رات تک بھوکے پیٹ، شدید سردی، کم لباس، ٹھٹھرتے ہوئے صحابہ کرام خندق کھودتے جاتے تھے. اور جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کندھوں پہ مٹی ڈھو رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ واغفر للمہاجرین والانصار. اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے. دعائیں کرتے جاتے تھے، خود ان کے ساتھ بنفس نفیس اس کھدائی میں شریک تھے، ساتھ ساتھ ان کی ہمت بڑھاتے، ان کو دعائیں دیتے. اور پھر انصار اور مہاجرین جواب میں شعر میں کہتے، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد پر بیعت کی ہے. یعنی کیا ہوا کھانا نہیں ہے، کیا ہوا سردی ہے، ہمارے پاس بچاؤ کے لیے گرم لباس نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ہم نے بیعت کر لی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ ساتھی واقعی عظیم ساتھی تھے، کسی حال میں ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھدائیاں کرتے رہے. ایک صحابی کہتے ہیں، میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک غبار آلود ہوا ہوا تھا، مٹی کا کام تھا، مٹی اڑ اڑ کے آپ پہ پڑتی تھی اور آپ مٹی ڈھوتے جاتے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اتنی بھوک لگی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹ میں میں نے پتھر باندھا ہوا ہے. اس نے کپڑا ہٹا کے آپ کو اپنا پیٹ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے آپ کے پیٹ پہ، بھوک سے ان کے پیٹ کمر کے ساتھ جا لگے تھے صحابہ کرام سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اتنی شدت کی بھوک تھی کہ کلیجے شک ہوتے تھے ان کی حالت دیکھ کے. ایک دن اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا گیا، 2 مٹھی جو، آپ سوچیے، اور 1,000 لوگ، اور اس میں بو دیتی ہوئی چکنائی تھی جو ڈالی گئی، حلق سے نہیں اترتے تھے وہ نوالے، لیکن بھوک اتنی تھی کہ وہ بھی چند لقمے میں جس جس کے حصے میں آئے وہ کھائی گئی. اس خندق کی کھدائی کے دوران کچھ معجزات بھی پیش آئے. صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ثبات بخشا.